وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے اور ہم اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی بات کے سننے اور سنانے کے لیے جمع کیا آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ہدایت کی طلب ہم چند سوال خود سے کرتے ہیں کیا مجھے ہدایت کی طلب ہے آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کوئی نئی بات ہے ہر ایک کو طلب ہے ہم تو دن میں 17 بار کم از کم نمازوں میں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر کیا مجھے ہدایت مل چکی پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہدایت مل گئی تو اب کیوں کہتی ہوں اہدنا الصراط المستقیم اور سوال یہ ہے کہ اگر اتنی دفعہ سے مانگا اور اتنی دفعہ کہا اور پھر نہیں ملی تو پھر کیا بڑی بات ہے کہ اب بھی مانگوں گی تو ملے گی اس طرح کے بہت سارے سوالات میں اور آپ خود سے کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ہر نماز میں جو دعا سکھائی وہ کیا تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے یہ کہو کہ کیا میرے نصیب میں ہدایت ہے کہ نہیں یعنی اللہ لوگوں کو تو بہت ساری چیزوں کی طلب ہے اور مجھے بھی بہت ساری چیزوں کی طلب ہے لیکن میں تجھ سے وہ مانگوں گا کہ جس کے ملنے کے بعد دنیا کی ہر چیز نعمت بن جاتی ہے اور اگر میں ایک جملہ بڑے شعور سے بولوں اور آپ سوچیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ بات درست ہے دنیا کی ہر نعمت آزمائش ہے سوائے اس نعمت کے جو ہدایت کے ساتھ ملے مثلا دنیا کی کیا چیزیں ہماری نعمتیں اولاد ہم سب مانگتے ہیں نا اولاد اولاد نعمت کب بنتی ہے جب ہمیں اس بات کی ہدایت ہو کہ ان کو ریز کیسے کرنا ہے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے اور اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ان بچوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں ہم نے ان کو کیسے ریز کرنا ہے تو بعض دفعہ کچھ ہماری ناسمجھیوں کی وجہ سے کچھ باہر کے ماحول کی وجہ سے وہ بچے بعض دفعہ خوشی نہیں رہتے نعمت زحمت بن جاتی ہے رحمت زحمت بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اولاد اور مال کو فتنہ کہا اور جو ساتھی کلاسز لیتے ہیں انہوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ فتنہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو ہو نعمت لیکن اس کا مس یوز اس کو عذاب بنا دے اور یہ سچ ہے پھر دوسری نعمت ہم لکھتے ہیں اور مال ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مال ملے مال لفظ کو مال کہنے کی وجہ بھی یہی ہے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں میلان مال یمیل میلن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کی طرف جھکاؤ ہو انکلائنیشن اور اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کا جھکاؤ مال کی طرف ہوتا ہے اب مال ایک نعمت ہے لیکن اگر ساتھ ہدایت نہ ملی تو وہ مال پہلی بات ہے کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس چیز کی کوئی زیادہ کیئر نہیں کریں گے کہ یہ جائز سے آیا کہ ناجائز سے آیا اللہ کی رضا کے ساتھ آیا کہ اللہ کی ناراضگی سے آیا یہ مال حسنہ بنا یا یہ مال عذاب بنا کیونکہ ہم سب صبح شام ایک دعا مانگتے ہیں نا کہ رب بنا تینا فی الدنیا حسنتوں و فی الآخرتی حسنتوں و قنا عذاب النار کہ اللہ ہم اس دنیا میں بھی دے کیا مانگتے ہیں ہم دنیا میں حسنہ اور حسنہ کیا دنیا کی چیزیں نہیں ادھوری بات ہوگی آتینا فی دنیا حسنہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کی ہر وہ نعمت جو تیری رضا کے ساتھ ملے وہ عطا فرما بات واضح دنیا میں گھر مل جائے نعمت ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ملے، اللہ کی نافرمانی سے ملا تو وہ نعمت نہیں ہے، اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں. اور وفل آخرتی حسنہ، اور اللہ آخرت میں بھی حسنہ دے. آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ کہ دنیا کی کوششوں کے بعد آخرت میں اللہ تو ہمیں وہ مقام دے کہ جو تیری ملاقات کی جگہ ہو. تو گویا کہ بات کیا ہوئی کہ ہم سب جب تک کسی چیز کو استعمال کرنا نہیں سیکھتے، وہ چیز ہمارے لیے فائدے سے زیادہ نقصان بنتی ہے. تو ہدایت کیا ہے کہ چیز کو یوز کیسے کرنا ہے، یا اس چیز کو حاصل کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مثال لے لیجئے کہ آپ کے کچن میں کوئی اوون آ گیا، یہ نعمت ہے لیکن آپ کو چلانا نہیں آتا، اور ایک دم آپ نے اس میں جب آگ جلائی تو وہ آگ بھڑکے آپ کے سکن کے بالوں کو جلا دے، آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنے، تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اوہ ہو، مجھے چلانا نہیں آتا تھا، میں نے چلانے کی کوشش کی، فائدے سے زیادہ نقصان ہو گیا. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلی چیز جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا تھا آدم علیہ السلام کی صورت میں، وہ کیا کیا تھا؟ قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اب تم سارے اس دنیا میں جاؤ، جنت میں اب ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جنت میں جگہ بھی تو نہیں ملے گی، اور دنیا میں جاؤ پھر تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اس ہدایت کے ساتھ تم کیا معاملہ کرتے ہو اس کی بیس پہ اب اگلے ریزلٹس بنیں گے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ پہلی دفعہ جنت مجھے اور آپ کو ایک ٹرائل بیس پہ مل گئی، فری سیمپل میں مل گئی. اللہ تعالیٰ نے دور سے بھی دکھا دی، قریب سے بھی دکھا دی کہ جنت ایسی ہوگی، طلب بھی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا، اور دیکھی نہ ہوتی آدم نے تو آج آدم کے بچوں کی فطرت کے اندر اس جنت کی طلب نہ ہوتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی نے نیاگرا فال کے بارے میں سنا ہی نہیں تو اس کو کیا طلب ہوگی کہ میں دیکھنے جاؤں. طلب کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، آپ کارڈز کی صورت میں دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی آپ کی فرینڈ آ کے بتاتی ہے میں گئی تھی بڑی خوبصورت ہے، بس وہ چھوٹا سا اس کا تذکرہ پھر آپ کے دل میں شوق پیدا کرتا ہے کہ میں بھی جاؤں گی. جس نے کبھی سوچا نہیں وہ جائے گا کیوں؟ بالکل اسی طرح آدم اور حوا علیہ السلام کو ابتدا میں جنت دکھانے میں جہاں اور فائدے اور حکمتیں تھے، ہم اس کی اس وقت بات نہیں کر رہے، اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ آدم کی جینز میں اس کی طلب آ جائے. اور جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے نا تو اس کے اندر فطری طور پر طلب ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے جنت چاہیے، میں اس کو پانا چاہتا ہوں. اور اسی جنت کو پانے کا ایک ہلکا سا رخ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ صراط مستقیم دکھا، تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ زندگی گزارنے کا وہ راستہ دکھا جو تیری رضا کے ساتھ جنت میں پہنچا دے. اور ساتھ ہی نوٹ کیجئے گا کہ جنت میں جانا بذات خود کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے جانا. میں اپنے اور آپ کے اوپر ہی لے کے سمجھاتی ہوں کہ آج ہم سب یہاں آئے، ہم سب کا ایک مقصد تھا نا کہ ہم یہاں اللہ کی بات سنیں گے اور سنائیں گے، اور ہم اپنی اس بہن سے ملیں گے جن کا یہ گھر ہے. ہم سب کس لیے بھلا آئے؟ کہ ہم ان سے ملیں گے. اب جب ہم آئے، انہوں نے ہمیں کرسی پہ بٹھایا، ہمیں صوفے پہ بٹھایا، ہماری عزت کی، یہ ان کی مرضی ہے، ایسی ہے نا، ان کا یہ گھر تھا، ہم ادھر آ گئے، یہ کہیں اور رہتی ہوتی ہم ادھر چلے جاتے. کیا ہم میں سے کوئی ان کے گھر کو ملنے آیا؟ نہیں آیا نا. لیکن ہم ان سے ملنے آئے تو گھر ہم نے خود ہی دیکھ لیا. بس یہ ہے ہدینا صراط المستقیم. ہم سب کی فطرت میں ہے کہ ہمیں اپنے رب کو ملنا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے بندوں کے دل میں اللہ کی محبت چھپی ہوتی ہے، جیسے بیج زمین میں چھپا ہوتا ہے نظر نہیں آتا نا، اسی طرح اللہ کی محبت کا بیج بظاہر نظر نہیں آتا. اس کے لیے ایک بارش کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بارش دل کی مٹی پہ پڑے اور وہ بیج ایک پودے کی صورت میں، ایک کومپل کی صورت میں پھوٹے اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پھر اس پہ مختلف قسم کے پھل لگ جائیں. بس میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج ہوتا ہے، یہ جو بارش پڑتی ہے نا، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. کون سی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کی بارش وہ بارش ہے جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی اللہ کی محبت کی طلب کو پھیر لے آتی ہے. کئی زمین کے ٹکڑے ہیں جہاں بہت کچھ چھپا ہوا ہے اندر، لیکن فصلیں نہیں اگتی، پھل اور پودے نہیں اگتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں اوپر سے بارش نہیں پڑتی. آپ کو اتفاق ہوا کہ نہیں، میں نے ایک بہت ہی خوبصورت چیز آبزرو کی پچھلے چند سالوں میں، اور وہ کیا تھا کہ جب سمر آتا ہے جیسے آج کل ہے، تو ہر طرف رنگ رنگ کے پھول کھلنے شروع ہوتے ہیں. یہ ناروے کی بات آپ کو بتانے لگی ہوں، یہاں بھی ہوگا کم و بیش، دنیا میں ہر جگہ اس طرح کی آپ آبزرویشن کر سکتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ جب آپ ان راستوں سے گزرتے ہیں، مثال ہے کہ جیسے یہ اگست سپٹمبر جو بھی مہینہ، ایک دم سب طرف پرپل پھول ہیں. واک کرتے رہے ایک دو ہفتہ، آپ ان کو دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پھر ایک دم آپ گزرتے ہیں تو وائٹ پھول آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یلو، ایک سیزنل ایسے لگتا ہے. اور ایک جگہ نہیں، پورے شہر میں، جنگلوں میں، سڑکوں کے کناروں پہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو میرے ساتھ جو ساتھی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا آرگنائزڈ ملک ہے کہ انہوں نے اتنا اہتمام کیا ہوا ہے کہ کب کس رنگ کا دل ہے، اور یہ بھی نہیں کہ رنگ برنگے، ایک دفعہ تو سارے ہی ایک جیسے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ڈالتا بیج، یہ خودرو ہیں. پھر تو مجھے اور حیرت ہوئی، خودرو آپ سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی چیز دنیا میں خودرو نہیں ہے، وہ اللہ مالک الملک کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب یہ پھول کھلے ہیں نا، صرف ان کی زندگی تھوڑی سی ہوتی ہے، 15-20 دن کی، اب سوکھیں گے، اس کا جو بیج ہے نا وہ مٹی میں دب جائے گا. اب اوپر کیا ہوگا، ابھی کچھ عرصے کے بعد سردی آئے گی، وہ سب بیج مٹی میں رہیں گے، اوپر برف پڑ جاتی ہے. اس میں پھر کیا ہوگا کہ جب 5-6 مہینے برف رہتی ہے نا، تو یہ بیج ایک قسم کے فریز ہو جاتے ہیں. جو ہی پھر گرمیوں کے شروع میں برف پگھلتی ہے، تو سب سے پہلے جو بیج فریز ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ سارے اگنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو ابھی مرجھاتے ہیں، تو اس کے 15 دن بعد جو بیج کسی اور پودے کے ہوتے ہیں وہ اگتے ہیں، اور اس طرح رنگ بدلتے بدلتے دوبارہ سردیاں آ جاتی ہیں. تو اس وقت میں نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات چھپے ہوئے بیجوں کو بھی باہر نکال لاتی ہے. آج میں اور آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس کیا کوئی کرائیٹیرین ہے؟ کیا ہم اس چیز کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ سے کتنی محبت ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک کسان جمالی ہے، اور اس کے ہاتھ میں آپ بیج دیکھیں، اور وہ بیج بالکل ملتے جلتے ہوں، اور عموماً آپ کو پتہ ہے کہ اورنج، لیمن، سنترے، موسمی، ان سب کے بیج ملتے جلتے ہوتے ہیں. اب شک پڑ جائے کسی کسان کو یا کسی مالک کو کہ یہ بیج کس چیز کے ہیں، کیا کرائیٹیرین ہے اس بیج کو پرکھنے کا کہ یہ لیمن کا بیج ہے یا اورنج کا بیج ہے؟ تھوڑا سا صبر کر لو، کیا کرو، اس کو مٹی کے حوالے کر دو. کچھ ہی دنوں کے بعد جو پودا اگے گا، تو بیج میں تو فرق شاید کم لگے، لیکن پودے میں فرق دیکھ کر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ اورنج کا ہے یا لیمن کا ہے. بس یہی ہے میرے اور آپ کے دل کی کہانی. میں جتنا مرضی کہہ دوں مجھے اپنے رب سے بڑا پیار ہے، آئی لو مائی گاڈ، آئی لو مائی اللہ، اللہ مجھے تجھ سے پیار ہے. اور دنیا میں آئی لو اللہ کہنے کا طریقہ بہت آسان ہے، یہی تو اسلامی بیلیف کی پہچان ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ عربی میں کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور کسی ان پڑھ بندے کے یا کم پڑھے لکھے کے سامنے آپ یہ کلمہ پڑھیں اردو میں، تو اس کا مطلب یہ کہ آئی لو یو مائی اللہ، آئی لو یو مائی اللہ، کوئی تیرے جیسا ہے ہی نہیں ہے اللہ، تو سب سے انوکھا اللہ، تو سب سے پیارا اللہ، تیرے سے زیادہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا اللہ، تو رزاق اللہ، تو غفار اللہ، تو مالک اللہ، تو یعنی وہ اللہ کے 99 نیمز آف اللہ جو ہیں وہ سارے ذہن میں لے آئے، لا الہ الا اللہ اس سب کا ایبریویشن ہے. اور اگر دل میں محبت، توکل، شکر، خوشی، رزاقیت، اس کی یہ ساری خوبیاں دل میں رکھے بغیر اگر آپ لا الہ پڑھتے ہیں، تو اٹس گڈ ایکسرسائز آف یور ٹنگ، زبان کی اچھی ایکسرسائز ہے. بس علامہ اقبال نے کہا نا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں. لیکن جب قوموں پہ زوال چھاتا ہے نا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ قوموں پھر اللہ سے باتیں تو کرتی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کا بیج نہیں پھوٹتا. آج میں اور آپ اپنے آپ سے چند سوال کریں. آپ کہیں گے یہ سوال بہت ہے، لیکن سوال جتنے مرضی کر لوں، جواب آپ سے میں نہیں پوچھوں گی، جواب آپ نے خود اپنے آپ سے لینے ہیں. کب؟ اس کے بعد کی نماز میں جب آپ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم. کروں چند سوال خود سے؟ بس چند جاتے یاد تو رہ جائیں گی نا آپ کو. پہلی بات ہے کہ آج ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو ایک نبی کے دل پر نازل ہوا تھا. سچ؟ آج ہمارے پاس وہی قرآن ہے جس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے تھے. آج ہمارے پاس وہی قرآن ہے جس کا ایک بیشتر حصہ خانہ کعبہ کی حدود میں نازل ہوا. آج ہم سب کے پاس وہی قرآن ہے جس کا بیشتر حصہ مسجد نبوی کی حد میں نازل ہوا. اور آج وہی قرآن ہے جو لاکھوں کروڑوں حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اور آج ہمارے پاس وہی قرآن ہے جس کی چند آیتوں نے عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل دی. قتل کرنے کے ارادے سے آئے اور اپنے ہی کفر کو قتل کر گئے. اور آخری بات کہہ دیتی ہوں کہ آج ہمارے پاس وہی قرآن ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں میل دور بیٹھے نجاشی اور اس کے درباریوں نے سنا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ساتویں پارے کی پہلی آیت، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں وہ چیز جو رسول پہ نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کیا، تَرَاعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. جب ہمارے پاس وہی قرآن ہے تو یہ ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں اس کتاب سے وہ خیر کیوں نہیں ملتی کہ جو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کو ملی؟ عمر کا دل بدلا، آج امت کا دل کیوں نہیں بدلتا؟ دیکھیں اس قرآن کی برکت ہے کہ مکے کو مکہ کہتے ہیں. یہ تو اتنی ببرکت کتاب ہے کہ جس شہر میں آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کہہ دیا، لا اقسمو بہذا البلد کہہ دیا، جو فرشتہ اس کو لے کر آیا اس کو جبریل امین کہہ دیا. یہ کتاب جہاں رکھی بھی جاتی ہے نا وہاں برکت ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، پہلی آیت سورۃ فرقان کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں با برکت ہے وہ ذات جس نے اس کتاب کو اتارا. اس کتاب کا اپنا ایک نام مبارک ہے. تو برکتوں والی کتاب جو ہماری زندگیوں میں چینج لاتی ہے، جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. دا بک دیٹ شوک درد، یہ وہ کتاب جس نے دنیا کو ہلا دیا. آج بلینز مسلمز کے گھروں میں یہ کتاب ہے. چلیے ملینز مسلمز کو حفظ نہیں بھی ہے لیکن ان کو ٹوٹی پھوٹی سا کس درجے کی پڑھنی بھی آتی ہے. گئے گزرے دور میں بھی جب جوش آتا ہے تو ہم بچوں کو ڈانٹ کے کہتے ہیں ساتھ قرآن پڑھو. جن کے گھروں میں ناظرہ چلتا ہے، اسکائپ پہ بچے پڑھتے ہیں، جن کے پاس مولوی صاحب آتے ہیں، یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ امت کے حالات نہیں بدل رہے؟ عرب گمار تھے، بدو تھے، ان لٹرڈ تھے، آپ کہہ لیں اپنی زبان میں. کس چیز نے ان کو دنیا کے امام بنایا؟ اس کتاب کے تعلق نے. یہ کتاب کسی نیو بورن بیبی کے ساتھ چھوڑ دی جائے کسی جنگل میں. کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی، مجھے وہ یاد آ گئی، کہا کہ تم اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، یہ قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا. سچ ہے نا؟ ماں بھی نہیں وہ سکھا سکتی جو یہ قرآن سکھاتا ہے، باپ بھی وہ باتیں نہیں سمجھا سکتا جو یہ کتاب سکھاتی ہے. اور یہ کتاب اگر نیو بورن بیبی کو دے دی جائے اور اس کو کوئی اسی کے سامنے اس کو پڑھ کے جو کرنا کر لو، تو وہ دنیا کا مہذب ترین، کامیاب ترین انسان ثابت ہوگا اگر اس کتاب کو سمجھ کر اس کو پڑھے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج میرا اس کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اس کتاب کو جب پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے؟ جب اس کی خوبصورت آیتیں چلتی ہیں تو سمجھ آتی ہے؟ میں اپنے سمیت آپ سب کو کہتی ہوں کہ شروع میں تھوڑی سی تلاوت چلائی، ہر درس سے پہلے چلاتے ہیں. کون سی آیتیں تھیں؟ کیا کہا جا رہا تھا؟ کس صورت سے تھی؟ کس قاری کی آواز تھی؟ آپ میں سے کتنے لوگ سمجھ گئے تھے؟ ہینڈ ریز کر لے. میں ایک ناکارا بندہ، آپ ہی جیسی میں بول رہی ہوں، تو آپ ایسے سن رہے ہیں کہ جیسے ہلے بھی تو ٹوٹ جائیں گے، ایسے ہی لگ رہا ہے نا. پن ڈراپ سائلنس. پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، کتنی کمیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں. میری آواز آپ کے کانوں کو ٹکرائے تو آپ خاموشی سے سنیں، اور قرآن کلام ربانی سنے تو بات بھی سمجھنا ہے، ہے نا یہ محرومی؟ اور جس کتاب کو سمجھیں گے نہیں اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ اور کیا ہم نے یہ کتاب بچپن میں ایک دفعہ پڑھ کے رکھ دی، دیٹس اٹ، پھر وہ ایک بڑی اچھی سی رسمیں آمین ہوئی، پھر جس میں ہماری ساری دوستوں کو بلایا گیا، ہماری نانیاں خالائیں آئیں اور ہمیں اچھے اچھے گفٹس دیے، اور قرآن پڑھانے والی خالہ جی کو ایک جوڑا نکال کے دے دیا ماں نے کہ جاؤ مبارک ہو میری بچی کا قرآن پڑھ گیا؟ کیا ہمارا آخری قرآن بس وہ ہماری آمین پہ پورا ہوا تھا؟ کب میں نے اس کتاب کو بہترین طریقے سے پڑھا؟ رمضان آتا ہے تو مٹی تو جھڑتی ہے، یہ تو سچ ہے، وہ قرآن جو بڑی مضبوط تہوں میں چھپایا ہوتا ہے نا، اس کو کھولتے تو ہیں لیکن سمجھ کتنا آتا ہے؟ آج ہماری زندگی میں یہ کتاب کہاں پڑی ہے؟ کیا سب سے نیچے شیلف میں ہے جس کو ہر وقت استعمال کرنا ہوتا ہے، یا سب سے اوپر کے شیلف میں ہے کہ جس کی کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے؟ عموماً دیکھیے ہمارے ہاتھوں میں کون سی چیزیں رہتی ہیں، اگر آپ بہت زیادہ ڈرائیونگ کرتی ہیں تو گاڑی کی چابی، اسی کے اندر گھر کی چابی، اور اگر آپ گھر میں رہیں یا کہیں بھی جائیں، اب تو عمر کا فرق ختم، جنڈر کی تقسیم ختم، اور ورکنگ اور نان ورکنگ کا فرق ختم ہے، جو چیز سب سے زیادہ ہمارے ہاتھوں میں رہتی ہے وہ ہمارے سیل فونز ہیں، سچ ہے کہ نہیں؟ اور بعض بچوں کا تو بیلیو می کہ یہ آکسیجن ٹینک ہے، آپ ان کا فون تو لیں تو وہ ایک دم چیخیں گے کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ یہ ایک دفعہ ہوا ہمارے ساتھ، ایک بچی ہاسٹل میں آئی تھی تو میں نے دیکھا بہت فون یوز کرتی ہے، تو ایسی ایک دن باتیں ہو رہی تھی تو اس کا فون لیا، تو میں نے کہا کہ میں اس کو رکھ لوں یا آپ اس کو بھی پڑھیں، تو اس کا رنگ ایک دم اڑ گیا، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، میں رات کو اس کو یہاں رکھ کے سوتی ہوں۔ اور اب سائنسدان کہیں گے کہ یہاں رکھنا کتنا خطرناک ہے، تو یہ ایک الگ کہانی ہے، آپ نے بھی سنے ہوں گے واقعات، راتوں کو بستروں پہ آگ لگ جاتی ہے اس کی ریس کی وجہ سے۔ یہ ہر وقت ہاتھ میں کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ قرآن کو کتنی دن بعد ہاتھ لگاتے ہیں، کسی نے ایک میسج بھیجا تھا، ایسی ذہن میں باتیں رہتی ہیں تو وہی شیئر کرتی ہوں، انہوں نے کہا کہ چند سوال خود سے کیجئے، فیس بک آخری بار کب چیک کیا تھا، واٹس ایپ کے میسج کتنے منٹ پہلے چیک کیے تھے، وائبر کے میسج کب چیک کیے تھے، اور اسی طرح کے اور بہت سارے معاملے ہیں، اور قرآن کو کب آخری دفعہ کھولا تھا؟ آپ دیکھیے کہ جن چیزوں سے ہماری نسبتیں ہوتی ہیں نا، ہماری انسیت ہوتی ہے، وہ ہر وقت ہینڈی ہوتی ہیں، کہتے ہینڈی رکھو۔ کبھی کسی نے سوچا کہ اپنی گاڑی کی چابی اس نے اندر ڈرا میں رکھ دی، یا اس نے اپنا سیل فون کسی لاکر میں رکھ دیا، بیوقوفی لگے گی نا، چیز اپنے استعمال کے ساتھ ہے۔ چلیے اب اسی کو لے لے، سیل فون ہے کوئی بری نہیں ہے، میرا سیل فون سارا دن الحمدللہ انہی کاموں میں چلتا ہے، اور ساتھیوں کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، میں سیل فون کی بات نہیں کر رہی، میں کر رہی ہوں استعمال کی۔ سوال یہ ہے کہ جب میں اس کتاب کو پڑھنے کا ارادہ کرتی ہوں، سمجھنے کا ارادہ کرتی ہوں، اس پہ غور و فکر کی بات کرتی ہوں، تو میرے کیا مسائل ہوتے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے نان مسلمز نے کہہ دیا قرآن کے بارے میں، اور میں کہتی ہوں ہم سب ایک ایک آنسو بہا لیں نا، تو شاید کچھ کفارہ ہو جائے کہ قرآن کون ہے، دا موسٹلی ریڈ بٹ دا لیسٹ انڈرسٹوڈ بک، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب یہ ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ پڑھتے بھی ہیں نا کچھ، لیکن دل نہیں ٹھکتا۔ یہ کتاب کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، واپس آ جائیں ہدایت کے راستے پہ۔ یہ جو ہر نماز میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اصل میں یہ دعا کیا تھی دوسرے لفظوں میں، جس کو میں سمجھ سکی، کہ اللہ مجھے یہ کتاب سمجھ آ جائے۔ دیکھیے کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور ارجنٹ ہے، بہت اہم ہے اس کے لیے اس کا ڈرائیونگ سیکھنا، تو اس کے لیے ایک ایک دن قیمتی ہے نا۔ جو ساتھی کرتے ہیں میں ان کو آبزرو کرتی ہوں، اتنی فوکسڈ اور اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہو کے ڈرائیو کرتی ہیں نا، ہم کھائیں بیٹھیں باتیں کریں میسج چیک کریں، لیکن وہ سیدھی بیٹھی دیکھ رہی ہیں، ڈرائیونگ آج کے دور میں ایک ضرورت بن گئی ہے نا. اب آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلی فرصت میں ڈرائیونگ کریں گے. یہاں کا مجھے اب زیادہ یاد نہیں لیکن یورپ میں بہت ہی مہنگا ہے اس کا لائسنس لینا. شاید ادھر بھی ایسا ہی ہو. کئی گھنٹے آپ کو پروفیشنل سے سیکھنا پڑتا ہے اور معروف ہے کہ سب سے زیادہ پر آور ریٹ جو ہوتا ہے نا ڈاکٹرز کے ساتھ وہ ڈرائیونگ سکھانے والوں کا ہے. 500 سے میرا خیال ہے 1000 کرون تک پر آور ڈاکٹر لوگ پے کر کے ڈرائیونگ آورز لیتے ہیں. اور کچھ آورز ہیں آئی ڈونٹ نو کتنے جو آپ کے اسٹیمپ پہ لگے ہوں گے تو پھر نارویجین گورنمنٹ آپ کو لائسنس دیتی ہے ٹیسٹ لینے کے بعد. 60,000 کرون مجھے یاد آ رہا ہے جس بچی نے مجھے بتایا تھا ایک موقع. اور یہ بات آج کی نہیں ہے, یہ 4-5 سال پرانی ہے. لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں تو مجھے یاد رہ جاتی ہیں کہ 60,000 کرون دیے تو پھر کہیں جا کے ان مرحلوں سے گزر کے صرف لائسنس ملا. ابھی بھی کوئی پتہ نہیں غلطی کی تو جان چلی جائے, لیکن سیکھی نا کیونکہ جان پہ بنی ہوئی تھی. کہاں میاں چھوڑنے جائیں, ایک گاڑی آج کس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے؟ ایک گھر میں اگر 6 لوگ ہیں تو 7 گاڑیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. میرا آپ سے اور خود سے سوال ہے, گاڑی سیکھنا, ڈرائیونگ کرنا از دا موسٹ ارجنٹ تھنگ اور اس قرآن کو سمجھنا ارجنٹ ہے. دن میں 3 نمازیں ایسی ہیں, اگر آپ جماعت سے پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے قرأت ہوتی ہے, فجر, مغرب اور عشاء. آپ اپنے ہسبینڈ کو سوچئے, بھائی کو, باپ کو, جو بھی مرد جاتے ہیں گھروں سے مسجدوں میں وہ سوچیں, کیونکہ ہمارے اپنے گھروں میں تو ابھی یہ اتنا رواج نہیں بنا کہ ہم عورتیں بھی جماعت سے نماز پڑھیں. ہم ہر کام مل کے کرتے ہیں لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے گھر جا کے پڑھیں گے. ابھی وضونیاں بھی دیکھیں گے, محفل اور لمبی کر لو جتنی مرضی, سب بیٹھے ہوں گے, جدھر آواز لگے گی نماز پڑھیں, نہیں اب گھر جا کے پڑھیں گے ایک ہی دفعہ. رواج نہیں ہے, خیر اس کو چھوڑ دیں. میرا کوشچن یہ کہ ایک مرد جو مسجد میں 5 وقت نماز کا عادی ہے, 3 نمازوں میں آپ دیکھیے 2 فجر کے, 2 مغرب کے اور 2 عشاء کے, 6 دفعہ اس کو یہ ایمرجنسی پیش آتی ہے کہ امام صاحب قرآن کا کوئی ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا. جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں نا. آپ دیکھیے کہ قرآن نماز میں پڑھا جائے اور بندے کو سمجھ نہ آئے, الجھن نہیں آتی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.